السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہفتہ وار طویل دورانیے کے شو آپ کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یاقو۔ میرے ساتھ پروڈیوسر اور کو ہوسٹ ہیں سعدیہ زیب رانجا اور انجینئر ہیں سیڈرک فرینکلن، جبکہ ایڈیٹرز ڈیسک پر ہیں بہجت جیلانی۔ پاکستان میں اس وقت ہفتے کی شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔ پاکستان،
پاک افغان سرحدی علاقے میں امریکی ڈرون حملہ، شمالی وزیرستان کے 5 جنگجو ہلاک۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ ناپید، شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ صوبائی حکومت نے 2 ماہ میں 200 نئی بسیں لانے کا اعلان کر دیا۔ شہر کو اس وقت 10,000 نئی بسوں کی ضرورت ہے، ماہرین کی رائے۔ تفصیلات کے ساتھ کراچی سے میں ہوں محمد ثاقب۔
جنوبی ایشیا،
آسام میں فرقہ وارانہ تصادم، ایک شخص ہلاک، متعدد زخمی، کرفیو نافذ۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم۔
اور سامعین، خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے ایک اہم ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے علاقے گوادر میں واقع پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں چند مسلح افراد گھس گئے ہیں، اور مقامی پولیس کے مطابق وہاں پر فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس بارے میں تفصیلات لے رہے ہیں کوئٹہ سے ہمارے نمائندے ستار کاکڑ سے۔ السلام علیکم کاکڑ۔
جی وعلیکم السلام۔
کیا تفصیلات ہیں اس واقعے کے بارے میں آپ کے پاس؟
جی، وہاں پر پولیس اور نیویز حکام، باقی جو دیگر حکام ہیں، ان سے ہماری جو بات ہوئی ہے، ان کا لبالباد یہ ہے کہ وہاں پر تھوڑی دیر پہلے، تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے، 3 مسلح افراد جن کے پاس جدید خودکار ہتھیار تھے، وہ اس ہوٹل میں داخل ہوئے ہیں، اور داخل ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں پر مختلف افراد نے فائرنگ بھی کی ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر یہ ہے کہ اس ہوٹل میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تقریباً 40 کے قریب اس میں گیسٹ وہاں پر مقیم تھے، جن میں سے تقریباً 2 درجن کے قریب چائنیز باشندے بتائے گئے ہیں۔ تو اس فائرنگ کی اطلاع کے بعد وہاں پر فوراً جو ہے سیکورٹی فورسز، جو ایف سی اور دیگر جو سریع الالکت فورس ہے، وہ فوراً وہاں پر پہنچی ہیں اور انہوں نے آپریشن وہاں پر کیا ہے۔ ابھی صوبائی وزیر داخلہ نیت جیانانگو کا یہ کہنا ہے کہ آپریشن کامیاب ہوا ہے، اور جو لوگ ہوٹل میں مقیم تھے ان کو وہاں سے بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ تاہم جو دیگر آزاد ذرائع ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ فائرنگ کے اس واقعہ میں کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں، لیکن ابھی حکام زخمیوں، کسی کے زخمی ہونے کی تصدیق یا تائید نہیں کر رہے ہیں، جبکہ جانی نقصان کی ابھی تک تاحال کوئی اطلاع نہیں آئی۔ جی
بہت شکریہ کاکڑ، ستار کاکڑ ہمیں کوئٹہ سے تفصیلات دے رہے تھے گوادر میں ہونے والے ایک انسیڈنٹ کے بارے میں۔ سامعین، ہم آپ کو یاد کرواتے جائیں کہ چند ہفتے پہلے گوادر میں ہی ایک مسلح حملے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں نیوی، ایئر فورس اور کوسٹ گارڈز کے 11 اہلکار بھی شامل تھے۔ شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والی ایک مبینہ عسکریت پسند تنظیم سے منسلک ایک اہم کمانڈر سمیت 5 عسکریت پسند پاکستان اور شمالی وزیرستان سے ملحقہ افغانستان کے سرحدی علاقے لمن میں عسکریت پسندوں کے ایک مرکز پر ایک ڈرون حملے میں مارے گئے ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ یہ یکے بعد دیگرے 2 میزائل جو تھے وہ امریکن ڈرونز کی جانب سے وہاں داغے گئے۔ اس بارے میں تفصیلات ہمیں دے رہے ہیں شمیم شاہد اپنی ایک رپورٹ میں۔
ہلاک ہونے والوں میں حافظ گلبہادر گروپ کا ایک اہم کمانڈر بھی شامل ہے۔ حافظ گلبہادر کی تنظیم شورہ مجاہدین شمالی وزیرستان کے خلاف جون 2014 کے وسط میں حکومت نے ضرب عضب کے نام سے فوجی آپریشن شروع کیا تھا، جس کے نتیجے میں گلبہادر اپنے وفادار جنگجو سمیت سرحد پار افغانستان فرار ہوئے تھے۔ لگ بھگ 15 مہینوں کے وقفے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی علاقوں میں مبینہ عسکریت پسندوں کے خلاف یہ پہلا امریکی ڈرون حملہ ہے۔ 8 فروری 2018 کو شمالی وزیرستان کے سرحدی علاقے گرویک میں امریکی ڈرون حملے میں حقانی نیٹورک کے مبینہ مرکز کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں 7 افراد مارے گئے تھے۔ سیاسی تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین نے وائس آف امریکہ کو اس حملے کے بارے میں بتایا۔
کچھ عرصہ پہلے سیاسی جماعتوں نے بھی اور وہاں پہ موجود کارکنوں نے بھی اس بات کی نشاندہی کی تھی جو طالبان کی وہ تنظیم افغانستان میں سرگرم عمل ہیں افغان طالبان کے ساتھ، وہ دوبارہ جنوبی اور شمالی وزیرستان میں نظر کیے کہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ باقاعدہ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ بھی پہلے کی طرح قائم کرنا شروع کیا ہے۔ ابھی اس ڈرون حملے سے یہ وسوخ تک بات پہنچ جاتی ہے کہ جو پہلے شمالی وزیرستان کے طالبان تھے یا جنوبی وزیرستان کے طالبان تھے ان کی موجودگی نظر آ گئی ہے، اور وہ صرف حکومت یا کارکنوں کو نظر نہیں آتی، اب یہ بین الاقوامی فورسز کو یا ایساف کو بھی نظر آ گئی ہے۔
سابق فوجی عہدیدار اور تجزیہ کار بریگیڈیئر محمود شاہ کا کہنا ہے کہ ابھی تک واضح نہیں کہ یہ ڈرون حملہ امریکہ نے کیا ہے یا نہیں،
ابھی تک کس کی کلیریفیکیشن اویٹڈ ہے کہ کس نے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہی ہے اس علاقے میں پچھلے دنوں میں ہمارے کوئی جوان جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اور ابھی وہاں پر ایک آپریشن مکمل ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں اس ڈرون کا کوئی تعلق ہو پاکستان کی کیپیبلٹی سے تو وہ بڑی خبر ہوگی۔
2004 سے لے کر اب تک پاکستان کے زیر انتظام سابق قبائلی علاقوں میں لگ بھگ 500 امریکی ڈرون حملوں میں 2000 سے زائد افراد کے مارے جانے کی اطلاعات ہے۔ مارے جانے والوں میں اکثریت ملکی اور غیر ملکی عسکریت پسندوں کی ہے۔ پاکستان ان امریکی ڈرون حملوں کی مخالفت کرتا چلا آ رہا ہے اور اسے اپنی آزادی اور خود مختاری کے منافی سمجھتا ہے، مگر امریکی حکام ڈرون ٹیکنالوجی کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مؤثر ہتھیار سمجھتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ ملک کی ایک معروف خاتون صحافی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ ٹیلیویژن جرنلسٹ مینا منگل کو آج صبح کابل میں ہلاک کر دیا گیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد نے خاتون صحافی پر اس وقت فائرنگ کی جب وہ گاڑی کا انتظار کر رہی تھیں۔ مینا افغانستان کے نجی ٹیلیویژن نیٹورک آریانا، ٹولو اور شمشاد سے وابستہ رہی تھیں۔ افغانستان میں طالبان اور عسکریت پسند گروہ تواتر سے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور حالیہ چند مہینوں میں تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ افغانستان کی جو سچویشن ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے پروفیسر نجیب اللہ آزاد کو، جو کابل یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، درس و تدریس سے وابستہ ہیں۔ نجیب اللہ صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔
تھینک یو۔
امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ قطر میں مذاکرات کا ایک اور دور ختم ہو گیا ہے۔ طالبان کے ترجمان نے ان مذاکرات کو مثبت قرار دیا، اور امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیل زاد نے کہا ہے کہ معاہدے کے ڈرافٹ پر کچھ پروگرس ہوئی ہے۔ اس سے پہلے پچھلے ہفتے افغان حکومت کی جانب سے بلایا جانے والا لویا جرگا، اس نے امن اور جنگ بندی کے لیے کچھ تجاویز پر اتفاق کیا۔ یہ جو ساری سچویشن ہے نجیب اللہ صاحب، پہلے تو مذاکرات اور پھر ایک اور دور افغان حکومت کے بغیر جو انٹرا افغان ڈائیلاگ ہے اس کے بارے میں کوئی پروگرس نہیں، ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آتی۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے یہ سارا پروسیس؟
بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ انفارچونیٹلی افغانستان کا جو کیس ہے وہ کئی دہائیوں کا کیس ہے، اتنی جلدی حل ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک یہ جو انٹرا افغان پیس نیگوشیشن کی بات ہو رہی ہے، تو ابھی تک جو طالبان نے افغان گورنمنٹ کے ساتھ آمنے سامنے بات چیت شروع نہیں کی، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کا جو اسپیشل ریپرزنٹیٹو ہے مسٹر خلیل زاد، وہ باقاعدہ جب انہوں نے مذاکرات شروع کیے طالبان کے ساتھ، تو اس سے پہلے پاکستانی حکام کے ساتھ بھی بعض ملاقات ان کی ہوئی، وہ ایک خاص اسٹریٹجی یا روڈ میپ کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں۔ کسی بھی وقت ان کا موڈ بن جاتا ہے، طالبان کے ساتھ بات چیت تو ان کی ہو جاتی ہے، پھر ان بات چیت کو بڑھانے کے لیے فیس ٹو فیس مذاکرات شروع ہو جاتے، اگر ایک بائی پلان اسٹریٹجی ہوتی اے بی سی اس طرح, تو مطلب کہ اس کو دو تین فیزز میں ڈیوائڈ کیا جاتا کہ فرسٹ فیز میں کیا بات چیت ہونی ہے, سیکنڈ میں, تھرڈ میں. سو پچھلے 8 مہینوں سے جو کچھ چل رہا ہے وہ بس وہی چل رہا ہے جو شروع دنوں سے شروع ہوا تھا, تو کسی خاص نتیجے پہ نہیں پہنچے. لیکن اس کے برعکس اگر ہم افغان حکومت کو دیکھیں تو وہ پیس نیگوشیشن کے لیے, پیس کے لیے اور سیز فائر کے لیے باقاعدہ ایک روڈ میپ ہے افغان گورنمنٹ کے پاس, اور وہ آج سے نہیں ہے. کابل پروسیس جو تقریباً 1.5 سال پہلے سیکنڈ کابل پروسیس تھا, اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اور افغان آفیشلز پلس افغان پالیٹیشنز اپوزیشن پارٹی کے ساتھ, انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا کے ساتھ وہ روڈ میپ شیئر کیا گیا کہ کس طرح افغان حکومت یا افغان گورنمنٹ چاہتی ہے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت ہو جائے, حتیٰ یہاں تک کہ طالبان کو انکنڈیشنل آفر کی گئی جہاں بھی چاہے, کسی بھی شہر میں افغانستان کے, ایون کسی بھی ملک میں افغان گورنمنٹ حاضر ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کرے. اس کے لیے انہوں نے سیز فائر بھی اعلان کیا پچھلے چھوٹی عید پر 3 دنوں کے لیے, پھر اس کے بعد 10 دنوں کے لیے ایکسٹینڈ کیا. لیکن جو کچھ ابھی تک جو سوالات ہیں جو حل نہیں ہو پا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کا جو اسپیشل ریپرزنٹیٹو ہے وہ اپنا روڈ میپ, اپنا پلان نہ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ, نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ, اور نہ ہی ظاہر میڈیا کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو یہی مسئلہ چل رہا ہے.
یہ بتائیے, ظلم خلیل زاد کہہ چکے ہیں اور ہم نے جو کچھ سٹیٹمنٹس دیکھیں وہ یہ بھی تھیں کہ جو ایک ودڈرال کے بارے میں, امریکن ٹروپس کے ودڈرال کے بارے میں ایک ڈرافٹ جو اگریمنٹ ہے اس پر کچھ ان پرنسپل ایک اگریمنٹ ہو چکا ہے یا ہونے کے قریب ہے. دوسرا, طالبان نے اگری کیا ہے کہ وہ افغانستان کی جو سوائل ہے اس کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے نہیں دیں گے. تو یہ تو وہ گولز ہیں یا وہ ٹارگٹس ہیں جو ظلم خلیل زاد جن پر کام کر رہے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ اشرف غنی نے لویا جرگہ بلا کے کیا فائدہ ہوا ہے اس کا؟ مجھے معلوم ہے, آپ کو بھی معلوم ہے کہ انہوں نے کچھ تجاویز پیش کی ہیں, لیکن ویسے اگر دیکھا جائے کنکریٹ ٹرمز میں تو کیا فائدہ ہوا اس اتنی بڑی ایکسرسائز کا؟
جی, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ افغانستان کا جو آئین ہے, آئین کے مطابق افغانستان کا آئین لوئے جرگہ میں, مطلب وہ جو اپروول ہے یا انیکٹمنٹ ہے, تو آئین جب لوئے جرگہ میں بنتا ہے تو مطلب افغانستان کے یا اس ملک کے جتنے بھی امپورٹنٹ ڈیسیجنس ہے, جتنے بھی وہ حیاتی موضوعات ہے, وہ لوئے جرگہ کے لوئے جرگہ کو بلا کے طے کیا جاتا ہے. لوئے جرگہ کی جو اسٹرکچر تھی, جو میکانزم تھا, وہ افغانستان کے 370 مطلب 370 جو ڈسٹرکٹس ہے وہاں سے لوگ بلائے گئے تھے, مختلف اقشار یا اسٹریٹس کے, جو جس میں مطلب اقوام کے جو ملک ہیں وہ بھی تھے, وومین پارٹیسپیشن بھی تھی, جوان بھی تھے, میڈیا بھی تھے, سارا کچھ تھا. اس کا جو اصل وہ جو اصل آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے جو طالبان کے لیے, طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہونی تھی, جو روڈ میپ تھا وہ گورنمنٹ لمیٹڈ تھا, گورنمنٹ کا تھا, اور اس میں جو باقی پالیٹیشنز تھے وہ کرٹیسائز کرتے تھے کہ گورنمنٹ ہی مطلب وہ ان کے ساتھ مشورے کیے بغیر روڈ میپ بنا رہی ہے. اب جو سامنے آئے, جو تدابیر سامنے آئے وہ افغان عوام کا ہے, پورے افغانستان کا ہے, جو صرف گورنمنٹ تک محدود نہیں ہے. تو اس سے طالبان بھی مطلب پریشرائز ہوئے ہیں کہ مطلب یہ جو آواز ہے یہ افغان عوام کا آواز ہے, افغان عوام کی آواز ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس کو
دیکھ رہی ہے. نجیب اللہ صاحب, گزشتہ روز یہاں پر واشنگٹن میں ایک تھنک ٹینک ہے سینٹر فار امریکن پروگریس, اس سے منسلک جنوبی ایشیائی امور کے ایک امریکی تجزیہ کار ہیں برائن کٹولس, ان سے میں نے امریکی پالیسی کے, افغانستان کے حوالے سے امریکی پالیسی کے بارے میں پوچھا. برائن جو ہیں انہوں نے حال ہی میں وہ کابل کا دورہ کر کے آئے ہیں, کابل میں ملاقاتوں کے بعد ان کے تاثرات کیا تھے میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں.
The general mood is one.
وہاں پر جو ایک مجموعی تاثر ملا وہ تشویش کا تھا. امریکہ کے فوجی حکام سے ملنے والا تاثر یہ تھا کہ افغانستان میں امن امان کی صورتحال چاہے کچھ بھی ہو, عسکری مشن ختم ہونے والا ہے. مجھے کچھ ایسے لگا جیسے شاید ویتنام میں امریکی جنگ کے آخری دنوں میں تھا کہ ہم وہاں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے تھے, لیکن کسی اور ملک میں امن مذاکرات ہو رہے تھے, وہ کامیاب ہوں یا نہیں مگر ہم ہر صورت وہاں سے نکل رہے ہیں.
پروفیسر نجیب، جیسا کہ آپ نے سنا، کٹولس کی طرح بہت سے تجزیہ کار جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جلد افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلا لے گا. آپ یہ بتائیے، اگر جلد کوئی معاہدہ طے نہیں پاتا تو کیا افغانستان میں ایک دیر پا امن جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے؟
جی دیکھیے، پہلے تو میرا نہیں خیال کہ امریکن افواج افغانستان سے اتنی جلدی وہ وتھڈرا کریں. ویتنام اور افغانستان کے کیس کافی مختلف ہے. یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک طرح سے دنیا، خاص طور پر امریکہ کے لیے لڑائی ہو رہی ہے. اگر یہاں ٹیررزم پھر سے آئے تو مطلب وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی جو ایگزامپلز ہیں وہ پھر دنیا میں خدا نخواستہ پھر دیکھی جائے گی. تو اس لیے بھی انٹرنیشنل کمیونٹی اتنی جلدی اس جو وار اگینسٹ ٹیررزم ہے نہیں چھوڑے گی. بہرحال یہاں صرف طالبان کے ساتھ بات چیت نہیں ہے، صرف طالبان نہیں لڑ رہی ہے. یہاں افغان سوائل جو ہے انفارچونیٹلی بفر زون بن چکا ہے. یہاں مختلف ممالک کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، انٹیلیجنس لڑائیاں ہو رہی ہیں. مختلف ممالک کی جو ان کی ذاتی منفیت ہے اس کو مد نظر رکھی جا رہی ہے. اور یہاں پہ باقاعدہ جو مطلب جتنی قوتیں ہیں وہ آپس میں ایک طرح سے انڈائریکٹلی لڑ رہے ہیں. تو اس لیے طالبان سے مذاکرات سے پہلے جو باقی کنٹریز ہیں، خاص کر نیبر کنٹریز ہیں اور کچھ جو پاورز ہیں، ایشین پاورز ہیں، ان کو اعتماد میں لینا مسٹ ہے کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس ان کو اعتماد ملے اور ان کو یہ اعتماد دے، ان کو یہ شیورٹی دے کہ یہاں پہ ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا. میرے لیے بڑی بڑی ایک طرح سے بڑی مزاحیہ سی بات ہے کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس طالبان سے یہ گارنٹی چاہتی ہے کہ افغان سوائل ان کے خلاف یوز نہیں ہوگی. لیجیٹیمیسی طالبان کی کہا ہے، یہ گارنٹی تو ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ دے سکتی ہے، ایک باقاعدہ گورنمنٹ دے سکتی ہے جو کہ منتخب گورنمنٹ ہو. حالانکہ طالبان ابھی تک آئے ہی نہیں، وہ لوگ ان کو کتنا اپنائیں گے، وہ پھر پولیٹیکل سٹرکچر میں کتنا.
جی بہت اس طرح کے بہت سے سوال ہیں نجیب اللہ صاحب جن کا ابھی تک جواب نہیں ملا. بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا، کیونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ ہمیں کم پڑ رہا ہے. کابل سے جوائن کیا تھا ہمیں پروفیسر نجیب اللہ نے، جو وہاں پر درس و تدریس کابل یونیورسٹی سے منسلک ہے. بہت شکریہ. امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر امریکہ نے اپنے میزائل ڈیفینس سسٹم پیٹریاٹ کو بھی مشرق وسطی روانہ کر دیا ہے. امریکی بحری جہاز یو ایس ایس آرلنگٹن اسے لے کر خلیج فارس میں پہلے سے موجود طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس ابراہیم لنکن کے ساتھ جا ملے گا. اس بات کا اعلان امریکی قائم مقام وزیر دفاع پیٹرک شینہان نے جمعے کو کیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ مشرق وسطی میں دہشت گردی کو شکست دینے، سیکیورٹی قائم کرنے کے لیے وہاں موجود ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے. وزارت دفاع کے ایک ترجمان نے جمعے کے روز ایک بیان میں واضح کیا کہ امریکہ ایران کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا، مگر وہ خطے میں امریکی فورسز اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے تیار ہے. جمعرات کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بالواسطہ ایران کو بات چیت کی دعوت دیتے ہوئے ایرانی رہنماؤں سے کہا تھا کہ وہ انہیں فون کرے. تاہم ایران کے نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم نے پاسداران انقلاب کے ایک اعلی کمانڈر کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا. خبر رساں ادارے نے جنرل ید اللہ جوانی کے حوالے سے بتایا کہ امریکہ ایران کے خلاف کوئی فوجی کارروائی کرنے کی ہمت نہیں کرے گا. سامعین، حال ہی میں امریکہ نے ایرانی عسکری یونٹ پاسداران انقلاب کو دہشت گرد گروہوں کی تنظیم میں شامل کیا تھا. اس پس منظر میں ایران نے یورپ سے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی جانب سے لگائے جانے والی اقتصادی اور تجارتی پابندیوں کو نرم کرنے کی کوشش کرنے، ورنہ ایران جوہری معاہدے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایٹمی مواد کی تیاری شروع کر دے گا. یورپی ممالک نے ایران کی دھمکی کو مسترد کر دیا ہے. یاد رہے کہ گزشتہ برس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے امریکہ کو الگ کر لیا تھا، مگر اس کے یورپی اتحادی اس معاہدے پر اب بھی کار پاند. اس موضوع پر یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ایران میں، اور پھر اس سے پہلے ہم نے بات کی افغانستان میں، یہ خطہ جو ہے چونکہ دونوں ممالک پاکستان کے پڑوسی ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے آج کامران بخاری کو، جو کہ امریکی وزارت خارجہ کی فورن سروسز انسٹیٹیوشن سے وابستہ ہیں اور جنوبی ایشیائی امور کے تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دا شو کامران.
جی شکریہ.
افغانستان میں تشدد کے واقعات جو ہیں وہ آئے روز بڑھ رہے ہیں اور امریکہ اپنی افواج وہاں سے نکالنا چاہتا ہے، مگر اب افغانستان اور پاکستان کے پڑوس میں ایران کے ساتھ کشیدگی بھی بڑھ رہی ہے. یہ بتائیے ہمارے سامعین کو، امریکہ کے ایران کے حوالے سے کیا وہاں پر مقاصد ہیں؟
آپ افغانستان کی بات کر رہے ہیں؟
ایران میں کیا مقاصد ہے؟
اچھا اچھا، تو دیکھیں امریکہ جو ہے اس وقت ایران کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے، دیکھیں امریکہ اس وقت ایک کازالٹی لوپ کا شکار ہے جب مشرق وسطی کو لے کے، جب وہ داعش کے خلاف کارروائی کرتا ہے، کوالیشن بناتا ہے، اس میں ایران اور اس کے جو حلیف ہیں جو عرب شیعہ ڈومینیٹڈ حکومتیں ہیں، شیعہ ملیشیاز ہیں جو کہ ایران پیک کرتا ہے، وہ سب امریکہ اور امریکہ کے الائز کے ساتھ مل کر داعش کا مقابلہ کرتے ہیں. جب داعش کمزور ہو جاتی ہے تو پھر اس کا جو ایک انٹینڈیڈ کانسیکوینس ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو سبقت حاصل ہوتی ہے خطے کے اندر، اور یہ بھی جو ہے امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں جیسے کہ داعش کا پھیلتا ہوا اثر رسوخ. تو اب ہم وہ پینڈولم اس وقت سوئنگ کر گیا واپس، چونکہ داعش کی جو ٹیریٹوریل کنٹرول تھا وہ بالکل ختم ہو گیا ہے اور وہ اس کا دوبارہ سے ٹیررزم اور انسرجنسی کی طرف جو ہے فوکس ہو گیا ہے. تو اب جو بڑی جو ایشو ہے خطے کے اندر وہ ایرانین چیلنج ہے، کیونکہ دیکھیں مشرق وسطی میں جو عرب ممالک ہیں وہاں پہ ایک کیاس ہے، انارکی ہے. جو عرب ممالک ابھی تک جو ہے مستحکم ہیں وہ بڑے بہت کمزور ہیں، سعودی عرب کو دیکھ لیں، مطلب باوجود اتنے پیسے کے جو ان کے جو ذخائر ہیں اور جو ان کی پیٹرولیم بیسڈ جو دولت ہے اس کے باوجود وہ بہت ہی کمزور ریاست ہے. تو ایسے افنا میں ایران جو ہے وہ پوری طریقے سے اس کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے. امریکہ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایران کے اثر و رسوخ کو بھی روکا جائے، اس کی روک تھام کی جائے، اور یہ جو سنی اور شیعہ ریڈیکلزمز ہیں یہ دو مختلف نوعیت کے ریڈیکلزمز ہیں، لیکن دونوں ہی امریکہ کے مفاد میں نہیں ہیں اور دونوں کو کسی طریقے سے بیلنس کرنا ہے، لیکن امریکہ بیلنس کر نہیں پا رہا.
کامران یہ بتائیے، جیسا کہ ہم نے اپنے سامعین کو بتایا یہ افغانستان چونکہ ہم بات کر رہے تھے، ایران بھی پاکستان کا پڑوسی ملک ہے، ابھی تک افغانستان اس طرح سے سٹیبل نہیں ہو سکا، اب جو ہے وہ ایران جو ہے وہاں پر امریکہ انوالو ہو رہا ہے، ایران پر دباؤ بڑھا رہا ہے، امریکہ کی جو افواج جیسے ہم بتا رہے تھے خبروں میں وہ وہاں پر چلے گئے ہیں خطے میں، تو یہ جو اوور آل خطہ ہے افغانستان، ایران، پاکستان خاص طور پر، اس پر کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اس ساری سچویشن کی؟
دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ بہت توانائی خرچ کر رہا ہے اپنی ڈپلومیٹک انرجی کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ وہ افغانستان کے جو طالبان انسرجنسی ہے اس کو کسی طریقے سے مین سٹریم میں لایا جائے، اس انسرجنسی کو ختم کیا جائے تاکہ وہ حالات کریٹ ہو سکیں کہ جہاں امریکہ جو ہے وہ جو اس کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہے اس کو کسی خاتمے تک جو ہے لے کے آئے، کسی جو ہے نا منطقی انجام تک لے کے آئے. تو ایسے میں ساتھ ہی امریکہ ایران پہ بھی دباؤ ڈال رہا ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ ایران جو ہے وہ افغانستان کے اندر جو اس کا اپنا اثر و رسوخ ہے جس کے اوپر اتنی زیادہ بات چیت نہیں کی جاتی، کیونکہ عمومی طور پہ جو اینالسٹ ہیں اور جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ ایران کے اثر و رسوخ کو مشرق وسطی کے کانٹیکسٹ میں زیادہ دیکھتے ہیں، افغانستان میں اس کی اتنی زیادہ بات چیت نہیں ہوتی، وہاں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے کہ بھائی پاکستان کا اثر و رسوخ ہے افغانستان کے اندر، لیکن ایران بھی کسی کے مطلب پیچھے نہیں ہے، کیونکہ ایران اپنا لینگویج کے لحاظ سے اور پھر اتنا بڑا بارڈر ہے اور تاریخی جو ہے ان کے تعلقات ہیں، بالخصوص جو وہاں کی ایتھنک اور ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ ان کا اثر رسوخ ہے. پھر گزشتہ کئی سالوں میں یہ بھی جو ہے چیز سامنے آئی ہے کہ طالبان کے اوپر صرف پاکستان کا اثر رسوخ نہیں، ایران نے بھی اپنے جو طالبان کے ایسے عناصر ہیں جہاں جن کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں. تو خطرہ یہ ہے امریکہ کو کہ ایران افغانستان کے اندر جو بات چیت چل رہی ہے اس کو کسی طریقے سے انڈرمائن نہ کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اس کے اوپر ایران این ممکن ہے کہ کام کر رہا ہوگا, اور یہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے جو امریکہ کی طرف سے دباؤ بڑھتا ہے تو ایران کے پاس جو آپشنز ہوتے ہیں وہ ان کو بروئے کار لاتا ہے.
کامران ہمارے ساتھ ہی رہیے. ابھی ہم نے ہمیں جوائن کیا ہے پیرس میں ون یونیورسٹی سے منسلک عالمی معیشت کے ماہر ڈاکٹر عطا محمد سے. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو.
تھینک یو.
جیسا کہ آپ نے بھی پڑھا ہے, ہمیں بتائیے ہمارے سامعین کو, ایران کی جو معیشت ہے اس کا بڑا دار و مدار جو ہے یا بہت حد تک وہ تیل پر ہے. کچھ ممالک اب بھی ایران سے تیل خرید رہے ہیں, لیکن اب یوں نظر آ رہا ہے کہ امریکہ ایران پر کافی پریشر ڈال رہا ہے تاکہ وہ جو اس کی ٹریڈ کا جو تیل کا وہ ہے اس کو بھی کٹیل کیا جائے. معاشی طور پر یہ جو ریجن ہے اس کے لیے کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے اس موو کی وجہ سے؟
دیکھیں اس میں مین چیز یہ ہے کہ جو ایران کی زیادہ ٹریڈ ہے آلموسٹ 75% ان کا جو ٹریڈ ہے وہ آئل کے اوپر ہی ہے. تو پچھلے یو ایس کے کچھ ٹینشنز کی وجہ سے جو ان کے اوپر جب 2015 کے معاہدے سے یو ایس ایکسکلوسیولی باہر نکل گیا ہے تو ایران کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہوئی, لیکن یورپین یونین کی طرف سے کچھ پریشر کے بعد کچھ 7 کنٹریز کو استثناء دیا گیا تھا جس میں مینلی انڈیا, چائنا اینڈ سم ادر کنٹریز جو کہ ایران کے بڑے آئل کو لینے والے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایران کو کچھ تھوڑی سپورٹ تھی, لیکن اب ٹرمپ اینڈ کرامیا نے ایک بھرپور طریقے سے دونوں سائڈ سے فورن اور پولیٹیکل سارا پریشر بلڈ کیا ہے کہ ایران کو اس فرنٹ سے بھی بلاک کیا جائے. اس سلسلے میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ چونکہ سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کے کافی جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مخالفت سے مچ جاتے ہیں. سعودی عرب کا کافی زیادہ جھکاؤ پاکستان کی طرف آیا ہے اور سعودی عرب کا کافی زیادہ انٹرسٹ پاکستان میں سی پیک کے اوپر آیا کہ سی پیک میں وہ پارٹیسپیشن چاہتے ہیں. اگر سی پیک کے اوپر سعودی عرب کوئی ریفائنری لگاتا ہے تو ظاہری بات ہے وہاں وہ ایران کے تیل کو یا کسی اور کے تیل کو تو ریفائن نہیں کرنے دیں گے, وہ تو پھر اپنا ہی تیل وہاں پہ کریں گے. تو سی پیک کا راستہ بلاک کیا گیا. اور دوسری صورت میں یو ایس نے جو مزید پریشر بلڈ کیا ہے کہ ان کنٹریز کی استثناء ختم کر دی, انڈیا کے اوپر پریشر بلڈ کیا, چائنا کے اوپر پریشر بلڈ کیا کہ وہ ایران کے ساتھ بالکل تیل کو بالکل بند کریں. تو یہ ایک ایسا پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے, اس سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یو ایس ان اینی کیس یہ جو ایران کا رجیم ہے, کرنٹ رجیم ہے, اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, پولیٹیکل رجیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ پولیٹیکل رجیم چینج ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں شاید پھر چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی یا پھر ایران کی سچویشن تھوڑی چینج ہو جائے گی. اب ایران کے لیے بھی ایران نے بھی اس چیز کو ریڈ کیا ہے کیونکہ یو ایس کی طرف سے ابھی جو ملٹری موومنٹ بھی آئی ہے, قطر میں کچھ جہاز انہوں نے 352 اتارے ہیں اپنا, انہوں نے ابراہم لنکن وہاں پہ بحری جہاز بھیجا ہے, تو یہ ایک ملٹری موومنٹ بھی گئی ہے. آج دو ایران اس کو مسترد کر رہا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی دھمکی نہیں دی, لیکن میرے خیال میں یہ ایک علیحدہ ایک اور پریشر آیا کہ ایران کو ایک کیپچر کیا جائے اور ایران کے اوپر مزید پریشر بلڈ کیا جائے کہ وہ اس کو بالکل تنہا کیا جائے. اور دس از فار شیور کہ اگر ایران اس صورت میں کوئی ریئیکشن نہیں کرتا, جیسے کہ پاکستان کے خلاف بھی وہ چلے گئے کہ پائپ لائن آپ نے ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے اس کو آپ نے ریسپیکٹ نہیں کیا تو وہ عالمی کورٹ آف جسٹس میں چلے گئے ہیں, تو دیز آر دی تھنگز. اگر ایران اس طرح نہیں کرتا تو وہ بالکل ایک ڈائنگ مومنٹ کے اوپر چلا جائے گا.
جی ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے, آپ سے ہم بات کرتے ہیں. کامران یہ بتائیے یہ جو ابھی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سچویشن میں پاکستان کے لیے کتنا مشکل یا چیلنجنگ ہو جائے گا تعلقات اپنے بحال رکھنا یا مینٹین کرنا ایران کے ساتھ, جبکہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں ان کے سعودی عرب کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں, کافی مشکل نہیں ہو جائے گا پاکستان کے لیے اس سچویشن میں؟
جی یہ جو ویسے تو میں یہ کہوں گا کہ اب یہ بالکل واضح ہو چکا ہے جب سے شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کر کے گئے ہیں, تو جو بات پہلے ڈھکی چھپی تھی وہ اب بات منظر عام پہ آ چکی ہے کہ پاکستان نے کلیئرلی جو ہے وہ سعودی عرب کے کیمپ میں اپنے آپ کو بیسیکلی فرملی انسکانس کر دیا ہے. تو یہ سچ ہے کہ پاکستان میں جو عسکری اور اپنا حکومتی لیڈرز ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بیلنسنگ ایکٹ کیا جائے, ایران کا دورہ بھی کیا عمران خان صاحب نے, لیکن یہ بات جو ہے واضح ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عربیہ کے کیمپ میں ہے. تو پہلے سے ہی پاکستان اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ خاصے جو ہے وہ ٹینس ہیں, اور یہ بات کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایران پاکستان کو ٹرسٹ نہیں کرتا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسے حالات میں جو ہے پاکستان کے کوئی اوپر کوئی مزید کوئی اسپیشل قسم کی جو ہے کوئی دباؤ آئے گا امریکہ کی جانب سے. لیکن یہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ کس ایشو کے اوپر پاکستان ایران کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. آیا وہ تعلق ایسا ہے کہ جس کو امریکہ سمجھتا ہے کہ بھائی وہ اس کو منقطع کیا جائے یا پھر اس کو درگزر کیا جائے گا, کہا جائے گا اچھا ٹھیک ہے یہ پڑوسی ملک ہیں تو ہم جو ہے اس کے اوپر زیادہ اسلام آباد پہ دباؤ نہیں ڈالتے. تو ایشو امریکی دباؤ کا نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ جو جیو سیکٹیرین کانفلکٹ چل رہی ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان, پاکستان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے کیمپ میں ہے.
بہت شکریہ کامران بخاری ہمیں اپنا وقت دینے کا. ڈاکٹر عطا محمد, آپ یہ بتائیے ایران اور یورپی جو ممالک ہیں جو کہ جوہری معاہدے میں شامل ہیں, ان کے درمیان بھی اس ساری سچویشن کی وجہ سے جو تعلقات ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں, کیونکہ یورپی ممالک ایز سچ نہیں لیکن کچھ اور ممالک چین جیسے ہے یا روس ہے, ان کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, چین اور بھارت ایران سے تیل بھی خریدتے رہے ہیں. یہ بتائیے اس کی کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہیں, ایران اب کس طرح سے منوور کر سکتا ہے اپنی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے؟
دیکھیں ایران نے تو بڑا کلیئرلی یورپین کنٹریز کو انڈیکیٹ کیا ہے کہ اگر آپ, انہوں نے دو شکیں بھی اس معاہدے کی 2015 جو نیوکلیئر ویپن کو کنٹرول کرنے کی ٹریٹی تھی اس کی دو شکیں بھی انہوں نے کینسل کر دی, اور انہوں نے 60 ڈیز کا ایک الٹیمیٹم دیا یورپین کنٹریز کو کہ اگر وہ یو ایس کے ساتھ یا ایران کی جو ٹریڈنگ ہے اس کو بحال نہیں کرتے اور ایران کے لیے مزید مشکلات پیدا ہونے سے نہیں روکنے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے تو پھر ایران جو ہے وہ بھی, انہوں نے بھی کہا ہے کہ دے ول گو فور دی وہ یورینیم کے لیے بھی زیادہ پیداوار کی طرف جائیں گے اور دے ول سی دیئر اون پاتھ. تو سچویشن ٹینشن تو ہیں. ابھی رومانیا میں جو ایک سمٹ ہوا ہے اس میں بھی سارے یورپین یونین کے لیڈرز نے یہی بات کی ہے کہ ایران ابھی بھی سچویشن میں ہے کہ وہ اس معاہدے کو سیو کر سکتا ہے اور ہم اس سے بات کر سکتے ہیں. لیکن عملی طور پہ اگر فرینکلی عملی طور پہ دیکھا جائے تو وہ بے بس نظر آتے ہیں, کیونکہ یو ایس نے ایک پہلا ایکٹ کیا کہ اس معاہدے سے خود کو علیحدہ کیا, پھر آہستہ آہستہ یو ایس نے اپنا پریشر بلڈ کرنا شروع کیا, اس پریشر بلڈ کو کرتے کیونکہ یو ایس کے سامنے ابھی فور دی مومنٹ ایک ایران فرنٹ اوپن ہے, افغانستان سے آلموسٹ وہ ڈپارچر کی مومنٹ پہ ہیں, نیگوشیشن کے اوپر بیٹھے ہوئے, موسٹ لائکلی ابھی کچھ عرصہ لگے گا, طالبان ان کو زیادہ کچھ نہیں دیں گے لیکن یہ کہ مے بی دے ول گیٹ اے سیف پیسج ود دی پیسج آف ٹائم. نارتھ کوریا کے ساتھ ان کی بات چیت ہو چکی ہے تو یہ یورپین کنٹریز کی طرف سے بات تو ہو رہی ہے لیکن کنکریٹ کوئی اسٹیپس ابھی تک لیے نہیں جا رہے یا کوئی ایسے واضح نہیں ہوا کہ جس سے ایران کو سیٹسفیکشن ملے کہ دے آر ود اس.
ڈاکٹر عطا یہ بتائیے ایک اور جو ایشو جو ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اکانومی کے حوالے سے وہ ہے کہ امریکہ اور چین کے ساتھ جو تجارتی ڈیوٹی ہے, ٹریڈ تجارتی محصولات ہیں, اس پر ہونے والی جو بات چیت ہے یہاں وہ بھی ناکام ہو گئی ہے. آگے چل کے ہم اپنے سامعین کو بتائیں گے اس کے بارے میں, ایک آدھ رپورٹ بھی ہے جو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے اس کی وجہ سے چین اور جو امریکہ ہے اس کے درمیان جو ٹریڈ وار ہے اس کا عالمی معیشت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟
اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ تو جو ٹیرف ہیں وہ انکریز ہو جاتے ہیں, ٹیرف انکریز ہوں گے انفلیشن جائے گی اور ساری اکانومی جو دنیا کی اس وقت گلوبل اکانومی ہے بیسیکلی تو وہ ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہے اور اس کی مین جو ذمہ دار ہیں یہ دو بڑی اکانومیز ہیں, کیونکہ یہ ایک ٹٹ فور ٹیٹ کی پالیسی شروع ہو چکی ہے. اگر چائنا کے پروڈکٹ کے اوپر یو ایس کی طرف سے اس قسم کی سچویشنز اور اس قسم کے کیے جا رہے ہیں باتیں جو ہمیں پچھلے کافی عرصے سے سننے میں آ رہی ہیں, تو میرے خیال میں چائنا کی طرف سے بھی اب نظر آ رہا ہے کہ چائنا بھی اس کو لے کے کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے. تو جو لوکل اکانومیز ہیں یہ چھوٹی اکانومیز ہیں اس سے سب سے زیادہ ان کو افیکٹ ہوگا. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اسٹیل کی پرائسیز ہیں وہ انکریز ہو رہی ہیں, الیکٹرانکس کی پرائسیز ہیں وہ انکریز ہو رہی ہیں, تو جتنی بھی ٹیکنالوجیکل تھنگز ہیں یہ ساری چیزیں انکریز ہوتی جائیں گی. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو چھوٹی اکانومیز ہیں ان کو بہت زیادہ, ابھی ہمیں کچھ عرصے میں یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ طلب اور رسد کا ایک جو بیلنس بنا ہوا تھا, یہ ایک چیز جو ٹریڈ کو بیلنس کرتی ہے, وہ ہمیں دیکھنے میں ملے گا کہ اس میں کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتار چڑھاؤ ایسے نظر آئے گا کہ اس سے ساری اکانومی جو ڈسٹرب ہو جائے گی, کیونکہ اگر یو ایس چائنا کی پروڈکٹ کے اوپر اگر وہ ایکسٹرا ٹیرف لگا دیتے ہیں اور ان کو وہ فیسلٹیٹ نہیں کرتے تو چائنا بھی ویسے ہی کرے گا, خاص طور پہ ان کی جو ہارلے ڈیوڈسن موٹر سائیکل ہے, کچھ اور چیزیں ہیں یہ جو وہاں پہ جا رہی ہیں. تو میرے خیال میں یہ دس ول کاسٹ گلوبل اکانومی اور یہ ان کے اوپر ایک شاک کی صورت میں آنے کی صورت آ رہی ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر عطا, ہمیں جوائن کر رہے تھے پیرس یونیورسٹی سے, بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کا اور تجزیہ دینے کا, بہت شکریہ.
اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں, ہماری فون لائنز کھلی ہیں, ڈائل کیجئے ہمارا فری نمبر 0800-777-789. یہ نمبر صرف آپ کی لینڈ لائن سے مفت ہے, موبائل فون سے نہیں, تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ.
سامن, پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بیل آؤٹ پیکج پر معاملات اب تک طے نہیں ہو سکے اور مذاکرات کا دور آج اور کل بھی جاری رہے گا. امکان ہے کہ آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان پیر تک معاملات طے پا جائیں گے, جس سے پاکستان کو $8 ارب سے زیادہ کا بیل آؤٹ پیکج ملنے کی توقع ہے. اس بارے میں تفصیلات دے رہے ہیں اسلام آباد سے علی رانا.
آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان قرض پروگرام پر مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے, تاہم حتمی معاملہ طے نہ پا سکے. فنڈ کے مذاکرات ہفتہ وار تعطیلات میں بھی جاری ہیں. اس حوالے سے اب تک حکومتی سطح پر کوئی اعلان نہیں کیا گیا. حکومتی ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف 3 سالہ پروگرام کے تحت پاکستان کو $8 ارب تک کا قرض دے گا. اس وقت جن حل طلب معاملات پر بات چیت جاری ہے ان میں روپے کی قدر اور شرح سود پر عالمی مالیاتی ادارے نے سخت موقف اپنایا ہے, جبکہ چند حکومتی اخراجات پر بھی عالمی مالیاتی ادارے نے اعتراضات اٹھائے ہیں. اس حوالے سے تجزیہ کار ڈاکٹر کیسر بنگالی کہتے ہیں کہ حکومت کو یا تو اپنا کوئی بہتر پلان دینا ہوگا, بصورت دیگر انہیں آئی ایم ایف کا پلان ماننا ہوگا.
پاکستان ایک آلٹرنیٹو پروگرام پیش کرے, وہ جو پیش کر رہے ہیں, دو شرائط صرف ہوتی ہے آئی ایم ایف کی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک لمٹ میں ہونا چاہیے اور بجٹ ڈیفیسٹ لمٹ میں ہونا چاہیے. اگر پاکستان پروپوزل پیش کر سکتا ہے کہ یہ دونوں کسی متبادل طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں, پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے. پاکستان کے پاس اگر کوئی نہیں ہے پلان تو پھر آئی ایم ایف کا پلان ایکسپٹ کرنا پڑے گا.
امکان ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جاری ڈیل کے تحت بجلی اور گیس مہنگی کر دی جائے گی اور 350 ارب روپے کی سبسڈی ختم ہو جائے گی. تجزیہ کار خرم شہزاد کہتے ہیں کہ اس وقت مذاکرات میں جو تاخیر ہو رہی ہے وہ معمول کا حصہ ہے, تاہم پاکستان کی معیشت کے لیے یہ ایک مشکل مرحلہ ہے.
اس میں 3 بڑے ایریاز ہیں جو میرے حال میں کافی سے بات ہو رہی ہے. ایک تو شرح سود ہے, دوسرا جو پی کے آر جو کرنسی ہے پاک روپی, اس کو کہاں رکھنا ہے, کیسے رکھنا ہے, اس کو کھلا چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا, اس پہ بات شاید ہو رہی ہے. پھر ٹیکس کتنے لگانے ہیں اس پہ, پھر جو ایک عام آدمی ہے اس پہ کتنا سے پڑے گا. برحال میں یہ سب چیزیں ہیں اور یہ کروشل چیزیں ہیں, انہیں پہ ہی ساری نیگوشیشن برحال میں چل رہی ہیں اور آئی ایم شیور کہ اگلے 2-3 دن میں فائنلائز ہو جائیں گی. تھوڑا سا ایکسٹینشن ملی ہے اور یہ ہوتا ہے, یہ نارمل چیزیں, اس سے کوئی ایکسٹراڈنری پیچھے بات نہیں ہے جو کہ یہ کہا جائے کہ بہت بڑا راکٹ ہے یا کچھ طرح کا ایشو ہے.
آئی ایم ایف سے مذاکرات اور ٹیکس ایمنسٹی اسکیم پر وزیر اعظم عمران خان نے ملک کے اہم مالیاتی معاملات پر بریفنگ کے لیے اہم اجلاس پیر کے روز طلب کیا ہے, جس میں وفاقی کابینہ کے اراکین اور پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی بھی شریک ہوں گے. مشیر خزانہ سمیت معاشی ٹیم کے ارکان بریف کریں گے. ملک میں پہلے سے ہی جاری شدید مہنگائی کی صورتحال میں عوامی رد عمل کے حوالے سے بھی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے, میڈیم ویو 972 kHz پر.
سامن, پاکستانی حکام نے پاکستان میں چینی مردوں کے ساتھ پاکستانی لڑکیوں کی شادیوں کے اسکینڈل میں ملوث کئی افراد کو گرفتار کر لیا ہے. گزشتہ چند روز میں اس حوالے سے کئی رپورٹ سامنے آئی ہیں, اس بارے میں مزید تفصیلات ہمیں دے رہے ہیں لاہور سے ضیاء الرحمان, جنہوں نے ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے جوائن کیا ہے. ضیاء, یہ بتائیے اب کیا تفصیلات ہیں, کیا تازہ کیا ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے؟
دیکھیے, یہ ایک سکینڈل سامنے آیا تھا کہ پاکستانی لڑکیوں کے ساتھ چینی جو باشندے ہیں وہ شادیاں کرتے ہیں, پھر ان کو چائنا لے جاتے ہیں, انہیں غیر سے جو انسانی سرگرمیاں ہیں یا جو غیر قانونی سرگرمیاں ہیں ان میں ملوث کرتے ہیں. تو ایف آئی اے نے جب یہ شکایات سامنے آئی تو بڑے پیمانے پر آپریشن کیا لاہور اور فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں. اب تک 18 جو چینی باشندے ہیں ان کو لاہور, فیصل آباد اور ملتان کے دیگر علاقوں سے جو ہے وہ اب ایف آئی اے اپنی حراست میں لے چکی ہے. 11 افراد کو آج, جبکہ گزشتہ روز 8 افراد کو فیصل آباد میں مقامی عدالت میں پیش کیا گیا تھا. لاہور کی مقامی عدالت نے پاکستانی لڑکیوں سے شادی کے نام پر ان کی خرید و فروخت کے الزام میں گرفتار 11 چائنیز کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کیا ہے. کیونکہ جو جوڈیشل مجسٹریٹ کی کیس میں جب اس میں سماعت ہوئی تو ایف آئی اے کے تفتیشی افسر نے کہا کہ پاکستانی ایجنٹوں کے ساتھ مل کر پاکستان چینی لڑکیوں سے شادی کرائی جاتی ہے, اور بعد میں انہیں جو غیر انسانی سرگرمیاں ہیں جس میں خاص طور پر ان پہ یہ الزام لگایا گیا تھا کہ یہ لڑکیوں سے کچھ ایسا غیر انسانی کاروبار وہاں پہ کراتے ہیں جو کہ ممنوع ہے. جس پر عدالت نے چینی جو باشندے تھے ان کے وکلا سے جب یہ بات پوچھی تو ان کا کہنا تھا کہ تمام کے تمام چینی باشندے باقاعدہ ویزے کے ساتھ پاکستان آئے ہوئے ہیں, ان کا یہاں پہ ٹھہراؤ ممکن ہے قانون کے مطابق. اس پر مقامی عدالت نے یہ کہا کہ یہ سب بات کی باتیں ہیں, آیا کہ ان کو غیر چائنا میں لے جا کر غیر قانونی کاروبار کرایا جاتا ہے یا نہیں کرایا جاتا, اس پر ابھی مزید تفتیش جاری ہے. اس پہ جو ہے وہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ان کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا. یہاں پہ ایک بات اور بھی اہم ہے, یہ جو 11 چینی باشندے ہیں ان کے ہمراہ 2 پاکستانی ایجنٹ بھی ہیں, یعنی کہ پاکستانی ایجنٹ ان جو مجبور خواتین یا خاندان ہوتے تھے ان کے پاس ان چینی باشندوں کو لے کے جایا کرتے تھے. ایف آئی اے کے مطابق وہ ان کے والدین کو کچھ پیسے دیتے تھے اور ان کو لالچ دیتے تھے کہ ان کی بیٹی کو وہ چائنا لے کے جائیں گے اور وہاں پہ ان کو ہنسی خوشی رکھیں گے. لیکن کچھ ایسی شکایات سامنے ہیں کہ چائنا لے جانے کے بعد انہیں غیر انسانی کچھ ایسے کاروبار میں ملوث کر دیا جاتا ہے, جس کے اب تک جو ہے لاہور اور فیصل آباد اور ملتان میں 18 چینی باشندوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے, جن میں سے 11 کو لاہور کی مقامی عدالت میں جبکہ 8 کو فیصل آباد کی مقامی عدالت میں تفتیش کیا جا چکا ہے.
بہت شکریہ ضیاء الرحمان, ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے. سامعین آپ کو بتاتے جائیں کہ جو حالیہ چند دنوں میں رپورٹ سامنے آئی ہیں ان کے مطابق سینکڑوں پاکستانی جو لڑکیاں ہیں جن میں بیشتر مسیحی لڑکیاں ہیں, ان کو پاکستان کے بلکہ پنجاب کے مختلف شہروں سے جو جعلی طریقے سے شادیاں کر کے انہیں چین لے جانے کے حوالے سے جو پروسیس ہیں وہ جاری تھا. کچھ خواتین جو ہیں وہ چین چلی گئیں, کچھ جو ہیں وہ ابھی جانے والی تھیں, اور اس سے پہلے اب یہ اقدام کیا گیا. اس حوالے سے ہماری جو ویب سائٹ ہے اردو وی او اے, اس پر کچھ رپورٹس ہیں, آپ وہاں مزید تفصیلات پڑھ سکتے ہیں. آسام میں جمعے کے روز ایک مسجد کے باہر سڑک پر نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں 2 فرقوں میں جھگڑا ہوا. پولیس نے فائرنگ کی جس میں متعدد افراد زخمی ہو گئے. ایک شخص زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا. اس بارے میں مزید تفصیلات دے رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم.
آسام میں سلچر ضلع کے ہیلا کنڈی قصبے میں جمعہ کے روز ایک مسجد کے باہر سڑک پر نماز کی ادائیگی کے دوران 2 فرقوں میں ٹکراؤ ہوا جس میں متعدد افراد زخمی ہوئے. بعد کو ایک 28 سالہ شخص جس کا نام ضمیر الدین ہے زخموں کی تاب نہ لا کر اسپتال میں چل بسا. ذرائع کے مطابق شری کرشنا شردھا روڈ پر واقع پرانی مسجد کے باہر سڑک پر لوگ نماز جمعہ ادا کر رہے تھے جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو گیا. دوسرے فرقے کے افراد سڑک پر نماز کی مخالفت کر رہے تھے. اسی دوران دونوں میں ٹکراؤ ہوا جس میں 16 دکانوں اور متعدد ٹو ویلرز کو نقصان پہنچا. کچھ دکانوں کو نظر آتش بھی کیا گیا. ہیلاکنڈی کے ایس پی موہنیش مشرا کے مطابق بھیڑ تشدد پر آمادہ تھی جس پر قابو پانے کے لیے فائرنگ کرنی پڑی. لوگ بے تحاشا پتھراؤ کر رہے تھے جس سے پولیس جوانوں کی سیکورٹی خطرے میں پڑ گئی تھی. ان کے بقول پہلے ہم نے ہوا میں گولیاں چلائیں اور پھر بھیڑ کو قابو کرنے کے لیے اس پر گولی چلانی پڑی. ایس کے رائس ویل اسپتال میں تعینات آسام پولیس کے ایک عہدیدار عین الحق چودھری کا کہنا ہے کہ 19 افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے 8 کو گولیاں لگی ہیں. کچھ پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں. مقامی باشندوں کے مطابق اگر پولیس نے بر وقت کارروائی کی ہوتی تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا. مذکورہ مسجد پولیس اسٹیشن سے 100 میٹر کی دوری پر ہے. میڈیکل کالج کے سپرنٹینڈنٹ کے مطابق ہلاک ہونے والے شخص کو پیٹ میں گولی لگی تھی. کچھ کو جسم کے اوپری حصے میں, کچھ کو گردن کے پاس اور کچھ کو ٹانگوں میں گولی لگی ہے. ضلع انتظامیہ نے پہلے कस्बे में और फिर पूरे जिला में 12 मई की शाम 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया। आसाम में शहरियत के मामले पर टकराव होता रहा है। वहां की सूरत हाल पर गहरी नजर रखने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल हमीद दोमाली ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि वहां असल तनाज़ा मकामी और बैरूनी बाशिंदों का है और इस बहाने से पहले भी फसादात कराए जाते रहे हैं। सड़क पर नमाज अदा करना महज एक बहाना है।
रमजान के मौके पे खास तौर पे इस तरह का माहौल जो है मुल्क में भी बनाने की कोशिश होती है और आसाम जैसे सूबे में ज्यादा इस पे जो है तवज्जो दी जाती है क्योंकि वहाँ जितना भी हिंदू मुस्लिम या जो है बाहरी गैर बाहरी घुसपैठिए का मसला आएगा वहाँ फिरका परस्तों को ज्यादा जो है इसका फायदा होता है। तो इंतखाबात के मौके पे इस तरह जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे समाज को बांटने की और फिरकों को जो है वो तकसीम करने की और बाहम दूरी और नफरत पैदा करने की पूरी जो है वो कोशिश हो रही है।
उनका यह भी कहना है कि इसका मकसद सियासी फायदा उठाना है। वज़ीर-आला सर्बानंद सोनोवाल ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को इस वाकया की जांच का हुक्म दिया है। सोहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी अहदेदारों को हुक्म दिया है कि वो चीनी दरामदात पर महसूलात लगाने के अमल का आगाज करें जो कि तकरीबन $300 खरब हैं। इस बात का ऐलान तजारती अमूर के लिए अमरीकी नुमाइंदे रॉबर्ट लाइटसर ने जुमे के रोज़ किया। अमरीका ने चीन से दरामद की जाने वाले सामान पर महसूलात की शरह 10 से बढ़ाकर 25% करने का फैसला किया है। यह ऐलान ऐसे वक्त में हुआ जब अमरीका और चीन के दरमियान तजारती मुआहदे के लिए होने वाले मुज़ाकरात पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। चीन कह चुका है कि वह अमरीका के खिलाफ जवाबी इकदाम करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती जंग की वजह से ना सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि आलमी मईशत पर भी इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। चीन में इंटरपोल के साबिक सदर मैंग होंगवी पर करप्शन और इख्तियारात का नजायज़ फ़ायदा उठाने के इल्ज़ाम में बाकायदा फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मैंग सन 2016 में इंटरपोल के सदर मुंतखब हुए थे और वो बीजिंग में एक दौरे के दौरान चीन में गायब हो गए थे। इंटरपोल आलमी सतह पर जराइम के इंसदाद की पुलिस का इदारा है जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। मैंग की बीवी अब भी फ्रांस में रहती हैं और उन्होंने अपने शोहर पर लगाए जाने वाले इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है और उनका कहना है कि ये सियासी अजायम पर मबनी है। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान किया है कि अमरीकी महकमा खारजा ने ऐलान किया है कि वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो आइंदा हफ्ते मॉस्को का दौरा करेंगे जिसके दौरान वो अपने रूसी हम मनसब सरगे लावरोव से मुज़ाकरात के अलावा सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। पोम्पियो 12 मई को रूस के लिए रवाना होंगे। बतौर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूस का ये उनका पहला दौरा होगा जो ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान और वेनेजुएला समेत कई मामलात पर दोनों आलमी ताकतों के दरमियान सख्त इख्तिलाफात पाए जाते हैं। कई आला अमरीकी अहदेदार बशमूल नायब सदर माइक पेंस और माइक पोम्पियो रूस पर वेनेजुएला के सदर निकोलस मडोरो की बेजा हमायत और हिजब इख्तलाफ के रहनुमा वान गाइडो की क्यादत में जारी तहरीक को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगा चुके हैं। अमरीका वान गाइडो को वेनेजुएला का अबूरी सदर तस्लीम कर चुका है और उसका मुतालबा है कि सदर मडोरो इक्तदार छोड़ दें। पोम्पियो ये दौरा ऐसे वक्त भी कर रहे हैं जब अमेरिका का एक बाहरी बेड़ा मशरक़ वस्ता में लंगर अंदाज हो चुका है जबकि अमेरिका ने अपने 4B-52 लड़ाका तैयारे भी खित्ते में तैनात कर दिए हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इस इकदाम का मकसद ईरान की जानिब से अमरीकी मफादात के खिलाफ किसी मुमकिन हमले को रोकना है लेकिन ईरान अमरीका के इस इकदाम पर सख्त बरहम है और मुसलसल जवाबी कार्रवाइयों की धमकी दे रहा है। ईरान और रूस के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। रूस ईरान का इत्तेहादी है इसलिए ये दौरा और भी अहमियत का हामिल है। تازہ ترین گیلپ پول کے مطابق سر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت اس وقت 46% ہے، جو کہ ان کے عہدہ صدارت میں اب تک سب سے بلند سطح ہے۔ بعض ریپبلکنز کا کہنا ہے کہ اب صدر کے لیے یہ درست وقت ہے کہ وہ خصوصی کونسل رابرٹ ملر کی قیادت میں ہونے والی روسی مداخلت کے بارے میں تحقیقات کے بعد کی صورتحال کو نظر انداز کر کے آگے بڑھیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ نہ تو سر ٹرمپ اور نہ ہی ڈیموکریٹک ناقدین اس معاملے کو پس پشت ڈالنے کے لیے کسی جلدی میں ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات دے رہے ہیں قمر عباس جعفری جم ملون کی اس رپورٹ۔
فلوریڈا میں اپنی انتخابی مہم کے دوران صدر ٹرمپ نے اپنے حامیوں کو ملر رپورٹ کے نتائج کے بارے میں یاد دہانی کرانے کو یقینی بنایا۔ ان کا کہنا تھا،
Did you see what just happened, by the way? No collusion, no obstruction, no anything. They want to do what they're doing, which looks so foolish, and maybe I read it wrong, but I think it drives us
جو کچھ ابھی ہوا وہ آپ نے دیکھا، کوئی ساز باز نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ وہی کرنا چاہتے ہیں، جو کہ احمقانہ لگتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میں نے غلط پڑھا ہو، لیکن میرے خیال میں یہ ہمیں 2020 میں کامیابی سے ہمکنار کرے گا، کیونکہ لوگ اس بارے میں سمجھ گئے ہیں۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ اس رپورٹ کے مطابق 2016 کے انتخابات میں مداخلت کے لیے کوئی مجرمانہ سازش نہیں ہوئی۔ اپنی اس رپورٹ میں ملر انصاف میں خلل ڈالنے کے مسئلے پر بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، لیکن وہ صدر کو اس معاملے میں واضح طور پر بری بھی قرار نہیں دے سکے، جیسا کہ ٹرمپ اکثر دعویٰ کرتے ہیں۔ سینٹ لیڈر مچ میکونل سمیت ریپبلکنز کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آگے بڑھا جائے۔ ان کے الفاظ،
It's over. I mean, I can understand why our friends on the other side are disappointed. They've been trying to look for some way to overturn the 2016 election for two long years.
یہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسری جانب کے ہمارے دوست کیوں مایوس ہیں۔ وہ گزشتہ دو سال سے 2016 کے انتخابات کو الٹ دینے کا کوئی طریقہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تھے سینٹ میں اکثرتی پارٹی کے لیڈر مچ میکونل۔ کانگریس کے ڈیموکریٹک ارکان نے سماعتوں اور تحقیقات کے ذریعے دباؤ جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وہ اٹارنی جنرل ولیم بار کے خلاف غیر تحریف شدہ ملر رپورٹ پیش نہ کرنے کی پاداش میں توہین کانگریس کا مرتکب قرار دینے کے لیے بھی اقدامات کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس جیری نیڈلر کے الفاظ،
They are stonewalling the American people from all information, and this cannot be.
وہ امریکی عوام کو پورے حقائق جاننے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ تاہم ڈیموکریٹس کے درمیان اس بات پر بدستور اختلاف ہے کہ آیا ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی کی جائے۔ ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کہتی ہیں،
Impeachment is one of the most divisive and dividing paths that you can take. And if you go down that path, you have to have a prospect for success.
مواخذہ انتہائی تقسیم کرنے والے راستوں میں سے ایک ہے جو آپ اختیار کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اسی راستے پر چلنا ہے تو پھر آپ کے پاس کامیابی کے بھرپور امکانات ہونے چاہیے۔ یہ تھی نینسی پیلوسی۔ بائی پارٹیزن پالیسی سینٹر کے جان فورٹیئر کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک سیاسی مسئلے کی حیثیت سے روسی مداخلت کے بارے میں تحقیقات ابھی ختم ہونے سے بہت دور ہے، اور آئندہ سال کے صدارتی انتخابی مہم کے دوران یہ مباحثے کا موضوع بنے گی۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
اس مہینے کے شروع میں 30 ملکوں کے ایک گروپ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ موبائل کے مواصلاتی نیٹورک 5G کو محفوظ بنانے کے لیے زیادہ مربوط طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس بارے میں الزبتھ لی کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
خیال ہے کہ 5G موبائل ٹیکنالوجی زیادہ تیز ہوگی، زیادہ متحرک ہوگی اور دنیا کو آپس میں زیادہ مربوط بنا سکے گی۔ تاہم اس ٹیکنالوجی سے 5G کمپنیوں کو بہت زیادہ صلاحیت بھی حاصل ہو جائے گی۔ ٹیکنالوجی کمپنی BATM ایڈوانسڈ کمیونیکیشنز کے ZV مروم کا کہنا ہے کہ جو کوئی بھی انٹرنیٹ کو کنٹرول کرتا ہے وہ بنیادی طور پر مواصلات کی دنیا پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ ملکن انسٹیٹیوٹ کی عالمی کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے مسٹر مروم نے کہا کہ امریکہ میں چینی 5G ٹیکنالوجی کی موجودگی حقیقی معنوں میں سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے ایک خطرہ ہے۔ ان کے الفاظ،
They put all kind of small dangerous midgets inside their equipment that can be called in time of conflicts.
وہ آلات کے اندر نہایت باریک اور خطرناک نوعیت کے پرزے نصب کر دیتے ہیں جو کسی تنازع کی صورت میں استعمال میں لائے جا سکتے ہیں. اگر کوئی تنازع کی صورت پیدا ہوتی ہے تو چینی یہ فیصلہ لے سکتے ہیں کہ آپ کے مواصلاتی نظام کو مفلوج کر دیا جائے. مروم کا مزید کہنا ہے کہ چین موبائل ٹیکنالوجی کو جاسوسی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور انہوں نے خود اس کا ثبوت دیکھا ہے. انہوں نے کہا
they are actually using it for massive surveillance against their own population. We looked on the Huawei equipment to the level of every single chip there and what we found is not very pleasant.
وہ دراصل موبائل ٹیکنالوجی کو خود اپنے لوگوں کی بڑے پیمانے پر جاسوسی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہم نے واوے کے آلات میں ہر چپ کا معائنہ کیا اور ہم نے جو کچھ دیکھا وہ بہت خوشکن نہیں تھا. وہ کمرشل طرز کا سامان نہیں تھا بلکہ وہ تقریباً فوجی طرز کی چیز تھی. چینی ٹیکنالوجی کے بارے میں کانفرنس کے ایک اور پینل میں شریک جی ہوا ٹنگ نے، جن کا تعلق چینی پیپلز سیاسی مشاورتی کانفرنس سے تھا، کہا کہ چین میں 5G اور دوسری کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا مقصد عام لوگوں کی بھلائی سے ہے. وہ کہتے ہیں
These are intended not to spy on other people. These are intended to help Chinese people to generate more income.
ان کا مقصد کسی کی جاسوسی نہیں ہے. ان کا مقصد چینی لوگوں کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکیں اور ایک ترقی یافتہ قوم کا حصہ بن سکیں. یہ الفاظ تھے مسٹر ٹنگ کے. تاہم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ چین سنکیانگ میں بڑے پیمانے پر جاسوسی کے لیے ایک موبائل ایپ استعمال کرتا رہا ہے. سنکیانگ کی آبادی بیشتر ویغور لوگوں پر مشتمل ہے جو مسلمانوں کا اقلیتی گروپ ہے جسے بڑے پیمانے پر حراست اور مذہبی بنیاد پر جبر و استبداد کا سامنا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بائیو میٹرک اعداد و شمار کو، جن میں ڈی این اے اور خون کا گروپ شامل ہے، لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بہت سے امریکی عہدیداروں کو خدشہ ہے کہ چین ایسے ہی طریقے اپنی سرحدوں سے باہر جاسوسی کے لیے استعمال کرے گا. تاہم چینی پیپل سیاسی مشاورتی کانفرنس کے چی ہوا ٹنگ کا کہنا ہے کہ چین اپنی طاقت کا دائرہ پھیلانا نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں
We understand the pain of being occupied. We understand the cost.
ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اگر کوئی استبداد کا شکار ہو تو وہ کیا محسوس کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس کی کتنی قیمت چکانی پڑتی ہے اور یہ کہ جنگ کا دکھ درد کیا ہوتا ہے. اگر آپ ان تمام جنگوں پر ٹھیک طور پر نگاہ ڈالیں جو چین نے لڑی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ زیادہ تر دفاعی نوعیت کی تھیں. یہ الفاظ تھے پیپلز سیاسی مشاورتی کانفرنس کے مسٹر ٹنگ کے. ٹیکنالوجی کے بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ مغربی ملکوں کو چاہیے کہ وہ دفاعی طرز عمل اختیار کریں اور اپنی سائبر سیکیورٹی کو مستحکم کریں تاکہ 5G ٹیکنالوجی سے درپیش کسی ممکنہ خطرے سے اپنا تحفظ کر سکیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سامعین، پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان میں نئے صوبوں کی تشکیل پر بحث جاری ہے. حال ہی میں سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے صوبے کو انتظامی بنیادوں پر تقسیم کرنے پر ایک بیان دیا جس پر مختلف حلقوں نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے. اس بارے میں مبشر علی زیدی نے ایک رپورٹ ترتیب دی ہے، آئیے سنتے ہیں.
پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے عمران اسماعیل کے سندھ کو انتظامی بنیادوں پر تقسیم کرنے کے بیان پر مختلف حلقوں کی جانب سے نکتہ چینی کی جا رہی ہے. سندھ کی حکمراں پیپلز پارٹی سمیت بیشتر جماعتوں نے گورنر کے بیان پر کڑی تنقید کی ہے. کئی شہروں میں ان کے خلاف احتجاج بھی ہوا جس میں ان کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا. عمران اسماعیل نے ایک انٹرویو میں اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ فی الحال پی ٹی آئی کا سندھ کو تقسیم کرنے کا ارادہ نہیں، لیکن اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل نہیں کیا جائے گا تو اس طرح کی آوازیں اٹھیں گی.
فی الحال ہمارے پاس کوئی پروگرام سندھ کے اوپر نئے صوبے بنانے کا یا سندھ کو تقسیم کرنے کا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے موجود. لیکن اگر ہم ڈیولوشن آف پاور کی طرف نہیں جائیں گے، ہر آدمی کی اپروچ تو نہیں ہوتی کسی ایک بڑے شخص کے پاس، چیف منسٹر کے پاس یا گورنر کے پاس الگ ہے.
ایم کے ایم کے رکن قومی اسمبلی امین الحق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کا فیصلہ سندھ کے لوگوں نے کرنا ہے تو کراچی اور حیدرآباد کے عوام کا تعلق کہاں سے ہے؟ نئے صوبے کا مطالبہ آئین کے مطابق ہے.
اگر کراچی کے عوام، حیدرآباد کے عوام، میرپور خاص کے عوام یا ٹنڈو والا یار کے عوام، ٹنڈو محمد خان کے عوام اگر سندھ صوبے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور الگ صوبہ
جنوبی سندھ کا مطالبہ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کا بنیادی آئین قانونی جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں. آئین میں آرٹیکل 234 میں شامل ہے کہ صوبے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ عمران اسماعیل صاحب نے کہا ہے وہ آئین قانون اور جمہوریت روایت کے مطابق کا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ایم کے ایم پاکستان اسمبلی میں بھی بل لے کر آئے گی.
وائس آف امریکہ نے پیپلز پارٹی کے ایم این اے یوسف تالپور سے پوچھا کہ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب صوبے کی حامی ہے تو جنوبی سندھ صوبے کی کیوں نہیں. انہوں نے کہا کہ سرائیکی صوبہ تاریخی طور پر پنجاب سے الگ ہے, سندھ ہمیشہ ایک صوبہ رہا ہے. آئین کے مطابق نئے صوبے کی آواز صوبائی اسمبلی سے آنی چاہیے.
ٹھیک ہے, اور ان کے وہ اگر بیان بازی بھی کرتے ہیں کرتے رہے, لیکن اول تو یہ ڈیمانڈ پروونشل اسمبلی سے آنی چاہیے. جب تک اس اسمبلی سے نہیں آتی تو یہ بل تو وہاں پر نہیں آ سکتا نیشنل اسمبلی میں, اور نیشنل اسمبلی میں پھر یہ امینڈمنٹ ہوگی کانسٹیٹیوشنل, تو وہ پروسیجر بھی بڑا ایسا لمبا چوڑا ہے کہ میرے خیال میں نو بڈی ول بی فار اٹ. انڈیپینڈنٹ رہا سینکڑوں سال, ان کا اپنا کلچر ہے, ان کی اپنی لینگویج ہے, سارا کچھ.
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ سندھ کو تقسیم کرنے کے معاملے پر صوبے کی نسلی اکائیوں میں گہری خلیج پائی جاتی ہے, اور گورنر سندھ کے بیان نے تلخیوں میں اضافہ کیا ہے. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.